تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 77 سے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل چلو، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ، تمہیں نہ تو تعاقب کا خوف ہو اور نہ ڈوب جانے کا ڈر ہو. پھر کیا ہوا؟ فَأَتْبَاهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ فَأَتْبَاهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ. پھر فرعون نے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا. پھر کیا ہوا؟ فَغَشِيَهُمْ پس چھپا لیا، ڈھانپ لیا، من الیم ما غشیہم، دریا نے جیسے کہ ڈھانپنے کا حق تھا. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. پیچھے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ناطے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حالات کو ہمارے سامنے اس لیے رکھا کہ ہم سب بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قوموں کی مدد کب کرتا ہے اور کب چنی ہوئی قومیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہو جاتی ہیں. پیچھے سے اگر بات کو ملاتے ہوئے یہاں سے شروع کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین آ رہے تھے. راستے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے منتخب کیا، نبوت عطا کی، ید بیضہ اور عصا کا معجزہ دیا، اور فرعون کے دربار میں جا کر تبلیغ کرنے کی ذمہ داری دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وسعت نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے بھی نبوت کی درخواست کی، جو قبول ہو گئی. پھر دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے. دلائل کے آگے جب ہار گیا تو پھر اس نے زور پہ اس کو جادو قرار دیتے ہوئے جادوگروں کا مقابلہ کروایا، اور جادوگر معجزے اور جادو کا فرق جان گئے، لہٰذا ان کے دل بھی اللہ کے آگے جھکے اور وہ خود بھی جھک گئے. فرعون نے جب دیکھا کہ جادوگر تو خود بغیر فرعون سے کچھ پوچھے یا اس سے مشورے کے دین لے آئے مسلمان ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے، تو لہٰذا اس نے پہلے تو دھمکیاں دیں لیکن پھر ان کو سولی پہ چڑھا دیا. اس کا خیال تھا کہ یہاں بات ختم ہو جائے گی، لیکن بات ختم نہیں، یہاں سے شروع ہوئی. وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ دیکھنے آئے ہوئے تھے وہ مسلمان ہو گئے، اکثریت اس وقت مسلمان ہوئی. یہی وہ وقت تھا کہ جب حضرت آسیہ علیہ السلام بھی مسلمان ہوئی. فرعون نے جس چیز سے باہر والوں کو بچانا چاہا، حقیقت یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی اس سے بچا نہ سکا. بنی اسرائیل کے لیے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت ایک ہیرو کی اور ایک لیڈر کی تھی. جب فرعون نہ مانا تو پھر مختلف طریقے سے اس بات پہ ان کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، کیونکہ ان کا مدر لینڈ تو ملک شام ہے اور یہاں تو ان کو نہیں رہنا. لیکن جب دیکھا کہ وہ نہیں اس طرح کرنے پہ تیار، اور دیکھا جائے تو فرعون کی ساری معیشت چل ہی بنی اسرائیل کی خدمتوں سے تھی، ان سے مدد لیتا، بڑی بڑی عمارات بنواتا، بالآخر پھر بات یہاں پہ رکتی ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرنے کی جب طاقت نہ ہو تو انسان وہاں سے فرار تو لے ہی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی دی، کیا؟ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ نے وحی کی نسبت اپنی طرف کی، حالانکہ وحی جو ہے وہ فرشتے کے ذریعے سے ہوتی ہے، تو یہاں پھر اللہ نے کیسے کی؟ یعنی فرشتے کے ذریعے سے کی، اور نبیوں کے پاس عموماً وحی فرشتوں ہی کے ذریعے سے آتی ہے، اور کبھی دل میں الہام بھی کر دیا جاتا ہے. مقصد صرف یہی ہے کہ یہاں اللہ کے حکم سے ہوا جو اب آگے ہونے والا ہے. کیونکہ بعض لوگ ان چیزوں پہ بھی اعتراض نکالتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی کہ بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالتے، امن میں وہ رہ رہے تھے، کیوں فساد کی کوشش کی؟ کسی کے ملک کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا یہ کوئی مناسب بات تھوڑی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایسے سوال انہی ذہنوں میں اٹھتے ہیں جو اسلام کا مزاج نہیں سمجھتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم ہوا یہ ایک دم نہیں تھا، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ بس فوراً رات کو کہا اور چل پڑے، نہیں، اس میں ٹائم لگا۔ مفسرین لکھتے ہیں اور مورخین لکھتے ہیں کہ جب فرعون کے ظلم کی کمی نہ ہوئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اپنے گھر سمندر کے کنارے پہ بناتے جائیں، اور اس طرح آہستہ آہستہ بنی اسرائیلیوں کے گھر جو تھے وہ سمندر کے کناروں پہ آباد ہو گئے۔ قبطی جو تھے وہ شہر کے بیچ میں رہتے تھے، اور قبطی فرعون کے خاندان کا نام تھا، تاکہ جب کبھی یہ نکلیں گے تو پھر بہت ایک دم شور نہ مچے۔ اللہ تعالیٰ کے کام پلاننگس والے ہوتے ہیں، انسانوں سے ہی پلاننگ کروا لیتا ہے، اور بعض دفعہ انسان اپنے ہی خلاف حجتیں تمام کر لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ غالب آ کے رہتا ہے۔ تو لہٰذا ان عصری بھی عبادی، پس لے چلیے رات کو میرے بندوں کو۔ عصری کا لفظ وہی ہے جو سبحان الذی اسرا بعبدہ میں سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں دیکھا جا چکا، رات کے وقت کسی کو لے جانا۔ لفظ قابل غور ہے، بھی عبادی، میرے بندوں کو۔ غور کیجئے گا، یہ وہی بنی اسرائیل ہے جس کے لیے بعد میں دُرِبَتْ عَلَیْہِمُ الذِّلَّ وَالْمَسْکَنَۃ کی باتیں ہوئی، لیکن یہاں ان کو اللہ اپنے بندے کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک غلامی میں رہنے کی وجہ سے مزاج بگڑے نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جو کہتے تھے وہ کر لیتے تھے، ابھی اندر دین اور اسلام اطاعت کا جذبہ تھا، اور عموماً جب ناسازگار حالات آتے ہیں تو قوموں کا یہی مزاج ہوتا ہے۔ بہت سارے نقصان ہوں لیکن یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ امت جڑی رہتی ہے۔ کوئی مشکل آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی آفت آ جائے، عموماً انسان سرکشی تب کرتا ہے جب اس کو دنیا کی نعمتیں زیادہ ملنے لگتی ہیں۔ اب نکلے تو کدھر نکلیں گے؟ سامنے سمندر ہے، پیچھے مصر ہے، اب کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں کہ یہ نہر سویس نہیں تھی بلکہ بحر احمر تھا، ریڈ سی ہے، اور اتفاق سے اس کو قریب سے، یعنی وہاں جا کے تو نہیں لیکن اس کو بہت قریب سے میں نے دیکھا، اور میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ اتنا بڑا راستہ کیسے پھٹا ہوگا اور کیسے کٹا ہوگا اور سمندر کیسے نکل سکتا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں تو سمندر کا یہی تصور آتا ہے نا کہ کتنا چوڑا، اس کے بیچ میں کوئی روڈ بنے گی بھی تو کیسے بنے۔ لیکن میں نے ایجپٹ میں جا کے جب دیکھا، اور وہاں جہاں ہم رہتے تھے اس سے کچھ گھنٹے دور ہی وہ جگہ تھی، تو میپ دکھایا گیا اور اس میں بالکل ایک لوپ ہے، جیسے آپ ایک آرچ سمجھیں، ایک چوڑا سا سمندر ہو اور ایک کونے سے نوک بن رہی ہے، تو وہ نوک پار کی تھی۔ یعنی آپ کے تصور میں شاید آ رہا ہوگا کہ بالکل ایک چھوٹا سا سمندر سے راستہ سا نکلے اور راستے میں پھر نوک ہو۔ ظاہری بات ہے کہ وہ بھی کئی مائل لمبی ہوگی، لیکن بہرحال کوئی اتنی ناممکن بات نہیں، کیونکہ بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ بات بھی نہیں ہوئی۔ وہ لوگ جو معجزوں کا انکار کرتے ہیں وہ عموماً ایسی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کیا کچھ نہ کر دے، اس نے وہی کیا جو اس کو کرنا تھا، لہٰذا جب آگے پہنچے تو سمندر تھا۔ بنی اسرائیل جو پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں ہم پکڑے نہ جائیں، تب کیا کیا جائے؟ پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ۔ سورہ شعرا آیت 52 اور 53 میں بھی آتا ہے، پوری تفصیل سے یہ واقعہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو سورہ شعرا میں اس کی ڈیٹیلز ملتی ہیں، یہاں صرف چھوٹے چھوٹے اشارے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ عصا کے مارنے سے پانی پھٹا، اس سے پہلے عصا کو زمین پہ گرانے سے سام بنتا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سوکھی لکڑیاں بھی اللہ کی اطاعت کرتی ہیں، اور ایک لکڑی اگر اللہ کی اطاعت کر سکتی ہے تو پھر ایک بندہ کیوں رب کی اطاعت نہ کرے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں راستہ بن گیا، یبسن، خشک، اور پھر کیا ہوا؟ ساتھ ہی نصیحت کر دی گئی، لا تخاف درکن، پکڑے جانے سے ڈریے گا نہیں۔ یہ درکن کا جو لفظ ہے یہ درکا سے ہے، ادراک اسی سے ہے، تدارک، اس چیز کا کیا تدارک ہے، یعنی پکڑے جانے کا ڈر نہ کیجئے، اللہ تعالیٰ خود ہی بجا لے گا۔ اب دیکھیے کہ ایک خوف پیچھے کا ہے جو دشمن ہے پیچھے سے آ رہا ہے، ایک خوف آگے کا ہے جو سمندر کا ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ ذرا ان لمحوں کو فوراً امیجن کرنے لگا کریں، اور حقیقت میں ان لوگوں کی سچویشن کو سمجھنا ہو تو اپنے آپ کو وہاں سوچ لیں۔ اللہ کے نبی یا اللہ والے کے کہنے پہ گھروں سے نکلے، آگے سمندر آ گیا، پیچھے دشمن ہے، کتنوں کے ایمان کی آزمائش نہ ہو گئی ہوگی۔ بعض دفعہ وہ وقت جو انسان کے درجے بلند کرنے کا ہوتا ہے، اس وقت انسان کی زبان سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں کہ جو اس کے مقام کو نیچے گرا دیتی ہیں۔ کبھی بھی ایسے ایڈورس کنڈیشنز آپ کی زندگی میں آئیں، اور خاص طور پر دین کے ناطے سے آئیں، تو سوچ لیا کریں کہ یہ میری آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اپنے اس مقصد کے ساتھ کتنا کمیٹیڈ ہوں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت دے کے اس اجر کو ضائع کرنا چاہتی ہوں، یا پھر بڑے مقصد پہ نظر رکھتی ہوں؟ کیونکہ میں نے دیکھا کہ شیطان بہت بے صبرا کروا دیتا ہے نا، وقت پہ شروع ہی نہیں ہوتا کام، پیپر بھی نہیں ملتا، رول کال بھی کبھی جلدی لگتی ہے، کبھی لیٹ لگتی ہے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے ذہنوں میں ہی لے آنا شیطان کی طرف سے، یہ انسان کے اجر کو ضائع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، نہ غم کرو، لا تخاف درکن ولا تخشا، کسی قسم کی خشیت نہ رکھو، کسی قسم کا خوف نہ رکھو، نہ تم تعاقب کیے جاؤ گے اور نہ ڈوبو گے۔ دیکھیے کہ پہلا لفظ تخاف ہے، یہ کس کے لیے آیا ہے؟ پیچھے سے دشمن نہ آ جائے، کیونکہ دشمن کا عموماً خوف ہوتا ہے نا۔ اور آگے جو لفظ ہے نا، وہ کیا ہے؟ تخشا، تو خشیہ کس کی ہے؟ یہ وہ خوف ہے جیسے ایک وحشت ہوتی ہے نا، یہ ڈوبنے کا ڈر ہے۔ نہ ڈوبنے کا ڈر رکھو، اور نہ پیچھے سے دشمن کے پکڑے جانے کا ڈر رکھو۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس مل رہی ہے، جیسے آج آپ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، کل جس رب نے موسیٰ کو بچا لیا، انسانوں کے شر سے بھی اور سمندر کی موجوں کے تھپیڑوں سے بچا لیا، کہ اے نبی، اللہ آپ کو نہیں بچائے گا؟ اب موسیٰ اور اس کے ساتھ لشکر جو تھے، وہ سمندر کے پار چلے گئے، دوسری طرف جانے لگے۔ اتنے میں کہتے ہیں کہ فرعون کو بھی خبر ہو گئی، ظاہری بات ہے اتنے لوگ جب ایک دم کسی شہر سے کوچ کریں، ہجرت کرنے لگے، تو پھر بھگدڑ تو مچتی ہے نا۔ یہ تو ایسی ہے جیسے کسی ملک کے قیدی بھاگنے لگے، کوئی ایک قید سے نکلنے لگے تو اس کو پکڑا جاتا ہے، تو یہاں تو پوری قوم تھی۔ لہذا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پس پیچھے آیا ان کے فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ، پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ۔ جنود جندن کی جمع ہے، جندن جیم نون دال، کہ فرعون ان کے پیچھے آ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَغَشِيَهُمْ، پس ڈھانپ لیا ان کو، کس نے؟ من الیمی، دریا کے کچھ حصے نے۔ یہاں غور کیجئے گا، یم نہیں بلکہ من الیمی، تبعیض، باز، سم پارٹ آف دی یم۔ اب یم کا ویسے معنی دریا کا ہوتا ہے، لیکن سمندر کے لیے بھی بولتا ہے، یعنی دریا یا سمندر کا کچھ پانی ان کے اوپر آ گیا، ان کو ڈھانپ لیا۔ ما غشیہم، جیسے کہ ڈھانپنے کا حق تھا۔ یہ جو لفظ ہے نا، فغشیہم من الیمی ما غشیہم، یہ محاورہ ہے، ہر زبان میں کچھ ہوتے ہیں نا لفظ، اسی میں سے یہ بھی ہے۔ یعنی تھوڑی سی موجیں تھیں جو ان کو ڈبو گئیں، پورے سمندر کو تو محنت کرنی نہ پڑی، صرف ارد گرد کی موجیں ہی آئیں اور انہوں نے فرعون کو ڈبو دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ گھبرانے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط کر دیا۔ پہلے تو پانی خشک ہوا تھا، لیکن جو ہی فرعون پانی میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ دوبارہ مل جاؤ، اور اس طرح وہ سارے کے سارے پانی میں چلے گئے۔ اگر دیکھا جائے تو یہاں غشیہم کے معنی علیہم و اصحابہم کے ہیں، عین سے، عین لام الف ہم، اعلیٰ اوپر ہوا ان کے، اور اصحابہم پہنچا ان کو۔ اور ما غشیہم، یہ تکرار ہے تعظیم کے لیے اور تحویل کے لیے، یعنی اس کی ہول ناکی بیان کی جا رہی ہے، یعنی اس کا معنی کیا ہو رہا ہے کہ جو مشہور و معروف ہے، یعنی اس طرح پھر سمندر نے ان کو پکڑا جیسے کہ مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی زبان کی خوبصورتیاں ہیں جو عربی زبان کو سمجھ کے انسان واقعی محسوس کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر جو ہونا تھا وہ ہو گیا، پھر چھا گیا جو ان پہ چھانا تھا. وَأَدَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا. اس لیے کہ سمندر میں غرق ہونا اس کا مقدر تھا. ایک ہوتا ہے دلّا، خود بھٹکنا، لیکن باب افعال میں آتا ہے تو ادلّا، دوسرے کو بھٹکانا. راہ گم ہونا، راستہ نہ ملنا، نشان نہ ملنا. یہاں اس ادلّا کو دو معنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک ہے حسی معنوں میں، تو مراد ہے سمندر میں ڈوب گیا، یعنی راستہ نہ ملا، لاسٹ. اور دوسرا ادلّا ہوگا معنوی معنی، یعنی سیدھی راستے بھٹ گیا. سورت غافر آیت 96 اور 98 میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن اپنی قوم کو لیڈ کرے گا، یعنی نہ اس کا راستہ بھلائی کا تھا، نہ خود صحیح راستے پہ تھا، اور نہ اس نے اپنی قوم کو صحیح راستے پہ رکھا. یہ ہے قوموں کی بدقسمتی کہ جب ان کو لیڈر ایسے ملیں کہ جو خود بھی بھٹکیں اور ان کو بھی بھٹکانے لگے. ہر انسان کے دل میں اس چیز کی بڑی تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ، میں جس کے پیچھے لگوں وہ خود بھی ہدایت پہ ہو. بھٹکیوں کے پیچھے جب انسان لگتا ہے تو پھر وہ خود کہاں پہنچے گا؟ اپنے وقت میں فرعون کا روب داب ہوگا، اس نے لوگوں کے دلوں پہ روب طاری کیا ہوگا، لیکن انجام کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہ ملا. اسی کا ذکر ہے ان آیتوں میں. پھر اللہ تعالیٰ آپ نعمتوں کی تذکیر کراتے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى. اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اور طور کی جانب تمہیں کتاب دینے کا وعدہ دیا، اور تم پر منو سلوا اتارا. اور اتار کے کیا کہا؟ کلو من طیباتی ما رزقناکم، کھاؤ ان میں سے جو پاکیزہ ہم نے تم کو رزق دیا، یعنی پاکیزہ میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو رزق دیا. ولا تطغوا فیہ، اور دیکھو اس میں سرکشی نہ کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ فیحل علیکم غضبی، بس اترے گا تم پر میرا غضب، میرا وبال آئے گا، میری طرف سے تمہارے اوپر غضب ٹوٹے گا. اور ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، پھر جس پر میرا غضب ٹوٹ گیا بس وہ تو گر کر ہی رہا. بہت ہی خوبصورت قسم کا تبصرہ ہے فرعون کے ڈوبنے اور قوم کے بچنے کا. اللہ نے اس پسی ہوئی قوم کو دشمن سے بچایا. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ میں سورت بقرہ پہ آ گئی. من اور سلوہ ہی کی باتیں ہیں. قرآن کیسے ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے نا. یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، اور وہی جانتا ہے کہ کیا حکمتیں ہیں اس میں. تو یہاں پھر وہی ذکر ہے جو پیچھے ہم پڑھ چکے. وادی تیہ میں گزارے ہوئے دن، دشمن سے نجات دی یعنی فرعون سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سے بنی اسرائیل ہیں. تین رائے پائی جاتی ہیں اس پہ. بعض کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بنی اسرائیل کو کہا گیا، کیونکہ لٹرلی تو انہوں نے ہی نجات پائی تھی نا فرعون سے. تو پھر یہاں عدوکم سے مراد فرعون ہوگا. ایک رائے تو اس میں یہ پائی جاتی ہے. دوسری رائے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو یہود تھے نا، ان کو کہا جا رہا ہے. تو پھر ان کو کس دشمن سے نجات پائی تھی؟ تو اس سے مراد ہے دشمن، یعنی اپنے آبا و اجداد کے واقعات کو ان کی طرف جوڑا جا رہا ہے کہ دیکھو، تمہارے باپ دادا کو نجات دی تو گویا کہ تمہیں ہی دی تھی. اور تیسری رائے یہ ہے کہ ہر دور کے بنی اسرائیلیوں کو. اور سورت بقرہ آیت 49 میں بھی آپ پڑھ چکے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تم کو آلِ فرعون سے نجات دی. کہتے ہیں کہ فرعون جو ڈوبا تھا، تو اس کا طریقہ کیا ہوا کہ ابھی بنی اسرائیل دوسرے کنارے پر پہنچے تھے کہ فرعون کا لشکر بھی آ گیا. اب جب اس نے راستہ کھلا ہوا دیکھا تو اپنے گھوڑے اس میں ڈال دیے. بنی اسرائیل دوسری طرف دیکھ رہے تھے, کیونکہ سورہ بقرہ میں آتا ہے وان تم تنظرون, تم دیکھ رہے تھے. اللہ نے دشمن کو سامنے مروایا, ورنہ فرعون کا اتنا روب تھا ان کے دلوں میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ کبھی یہ بھی مر سکتا ہے. تو بنی اسرائیل ادھر کھڑے دیکھ رہے تھے, دہشت زدہ تھے. جب فرعون کا لشکر بالکل بیچ میں پہنچ گیا تو اللہ نے پانی کو ملنے کا حکم دیا, اور پانی اس طریقے سے ان کو اچھال رہا تھا کہ فرعون کو اپنی موت نظر آنے لگی. کہنے لگا کہ اب میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں. لیکن یہ وہ وقت تھا جب غرغرہ شروع ہو گیا, موت کی سختیاں دیکھیں, توبہ کا دروازہ بند ہو گیا, سارا لشکر ڈوب گیا, کلچر سارا اس دور کا روب داب پانی کے اندر بہنے لگا. اللہ تعالیٰ نے یہاں بنی اسرائیل کو یہ جو کہا کہ قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب الطور ونزلنا علیکم المن والسلوى, تو یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیک وقت بنی اسرائیل پر تین احسان فرمائے ہیں. پہلا احسان کیا ہے کہ فرعونیوں سے بچ گئے, نجات مل گئی. دوسرا احسان ہے سر پر کھڑی موت کے بعد زندگی مل گئی, اور تیسرا دشمن کی مکمل طور پر ہلاکت. عام طور پہ دشمن حملہ کرتا ہے پھر شکست کھا کے چلا بھی جاتا ہے, لیکن دل میں ایک خوف تو رہتا ہی ہے نا, ہائے پھر نہ آ جائے. اللہ نے ان کو کیسی فتح دی کہ پھر خوف بھی دل میں نہ آئے کبھی کہ وہ تو ڈوب گیا. جب دشمن ہی مر گیا تو پیچھے غم کس بات کا. جب اللہ قوموں پہ اتنے احسان کرے, اتنی نعمتیں دیں, تو پھر قوموں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اور یہ واقعہ 10 محرم کو ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہود کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا تو کہا کہ آج بنی اسرائیل آزاد ہوئے تھے, تو آپ نے کہا کہ ہم بھی رکھیں گے لیکن 7, 11 یا 9 کا روزہ ملائیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ فرعون اپنے آپ کو بہت ہدایت پہ سمجھتا تھا, کہتا تھا کہ دیکھو میں بما احدیکم الا سبیل الرشاد, دیکھو میں تمہیں اور کوئی راستہ نہیں دکھاتا مگر بہت سیدھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بات کا پول کھول دیا, کیا کہہ کے کہ خود بھی بھٹکا اور ہدایت پہ نہ آیا. اور آپ کو بتا جانب الطور, طور کہتے ہیں سبز پہاڑ کو, کوئی بھی پہاڑ جو سبز اس کو طور کہتے ہیں, لیکن یہاں خاص پہاڑ مراد ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام گئے اور تورات نازل ہوئی تھی. کلو من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ پاکیزہ میں سے. طیبات کا لفظ صاف ستھری, حلال اور لذیذ, ان تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی صاف ستھری ہو پھر بھی کھاؤ, حلال طریقے سے کماؤ پھر بھی کھاؤ, اور ٹیسٹ بھی نہ خراب ہو, ٹیسٹی کھا سکتے ہو, لذیذ کھانا کھا سکتے ہو, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جو نہیں کرنا وہ کیا نہیں, ولا تطغوا, سرکشیاں نہ کرنا. تطغوا کا لفظ توئے غین یا سے ہے, اسی سے لفظ طغیانی طاغوت بھی آتا ہے. کیا سرکشی ہو سکتی ہے؟ مثلا یہاں کھانے کے ساتھ سرکشی کی بات ہے, تو پہلی یہ بات ہے کہ کھا کر شکر ادا نہ کرنا, ضرورت سے زائد کھانا, ضائع کرنا یعنی برباد کرنا بیکار, پھر کھا کر عبادت نہ کرنا, یہ ساری سرکشیاں ہیں. پھر کھانے کی بات آ گئی, اور جہاں کھانے کی بات آتی ہے پھر دل چاہتا ہے کہ کوئی بات ضرور ایسی کی جائے کہ جس سے خواتین کو فائدہ ہو. آج ہمارا یہ حال نہیں ہے, سارا دن چولہا بند نہیں ہوتا, اور اللہ کے نبی کا چولہا 2-2 مہینے تک چلتا نہیں تھا. اسراف, زیادتی, چاہے کھانے میں کیوں نہ ہو, اللہ کے غضب کا باعث بنتی ہے, کیونکہ آگے ہی آ رہا ہے فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي, بس اترے گا تم پر میرا غضب. تم نے اگر کھانوں میں سرکشیاں کی, زیادتیاں کی, تو تم پہ میرا غضب ٹوٹے گا. اور اللہ کا غضب جب کسی قوم پہ آ جاتا ہے تو پھر وہ قوم جو ہے وہ بچتی نہیں ہے. دیکھیے کہ غضب کی بات آئی ہے نا, تو ساتھ ہی آگے کہہ دیا وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ خَبَا, جس پہ میرا غضب ٹوٹے بس وہ تو گر پڑا. اور ہوا کیا ہوتی ہے؟ گرنا. ہاویہ اسی سے ہی ہے، جہنم کا سب سے نچلا درجہ، وہاں خواہش پرست لوگ ہوں گے. یعنی کھانا اور ہوا اکٹھا آ رہا ہے. عموماً کھانے کی اشتہا ہی انسان کو غلط کاموں پہ مجبور کرتی ہے. فقد ہوا، تم اللہ کی نگاہوں سے گر جاؤ گے، تم دنیا میں گر جاؤ گے، تمہارا مقام نہیں رہے گا، اور آخرت میں ہاویہ میں گر جاؤ گے. آج کیا یہ وعدے سچ نہیں ہیں؟ جو قوم کھانے پینے کی غلام ہو جائے پھر وہ دشمنوں سے کیسے لڑے گی؟ ان کو تو اپنے پاکستانی کھانے نہ ملے تو وہ تو چین سے، ان کے لیے تو سب سے بڑا غم ہی یہ ہے کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا. کیا نہیں کھایا؟ اپنا کھانا نہیں کھایا، دیسی کھانا نہیں کھایا. جب انسان اتنا زیادہ کھانے کے لیے کانشیس ہو جائے تو پھر ایسی قومیں جہاد نہیں کر سکتی، کیونکہ جہاد میں تو اپنا تو کیا، غیروں کا کھانا بھی نہیں ملتا، بعض دفعہ جانوروں والا کھانا کھانا پڑتا ہے، پتے کھانے پڑتے ہیں. اور یہ جو لفظ ہے نا، یحل فیحل اور یحلل، یہ حا لام یا سے اترنا اس کا معنی ہوتا ہے. اردو میں پہلے ایک لفظ بہت بولا جاتا تھا، محلہ. آپ کس محلے سے ہیں؟ تو محلہ اسی سے، اترنے کی جگہ. یعنی لوگ اپنے اپنے گھروں کے قریب ہی آ کے اترتے ہیں نا، تو وہ پھر محلے بن جاتے ہیں. محل بھی اسی سے ہے، پیلس کے معنوں میں. اور حلیہ زیور کو کہتے ہیں، وہ بھی اسی سے ہے. دیکھیے کہ اگر ایک کھانے کے معاملے میں اگر سرکشی کو روک لیا جائے نا، تو ہمارے آدھے دن کے کام ختم ہوں. میں اکثر کھانا جب پکاتی ہوں یا سرو کرتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اتنا مشکل تو نہیں جتنا ہم اس کو مشکل سمجھتے ہیں. 10 منٹ بہت ہوتے ہیں اگر آپ ایک کھانے کو کچے کھانے سے لے کے پکانے تک اگر آپ پکاتے ہیں، اگر آپ کے پاس پریشر کوکر ہے، 10 سے 15 منٹ صرف. اور اگر آپ کے پاس چولہا بھی ہے، اوون بھی ہے، ساتھ روٹی گرم کریں، آدھے گھنٹے کے اندر نبٹ نپٹا کے آپ کھانا آگے بھی رکھ سکتے ہیں. اور چاہیں تو اس کو سارے دن پہ سجانے پہ لگا دیں، ابھی یہ کر کے پھر رکھ لیں، پھر یہ کر لیں. کوئی کتنا بھی کر لے، آخر اینڈ تو ایک ہی ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہ کیا جائے، مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مینج کرے. آپ کہیں گے کہ آپ بہت بڑی بات کہہ دیتی ہیں اور آپ پتہ نہیں شاید خود بھی نہیں کرتے. یعنی یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے یہ چیزیں. کبھی کبھی اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے مردوں کو ہمیں ان چیزوں کا عادی کرنا چاہیے. کچھ نہیں ہے، کبھی بریڈ گرم کریں، ساتھ شہد رکھیں، کھجوریں رکھیں، کوئی چیز بچی ہوئی ہے وہ رکھیں، خوشی سے، پیار سے، محبت سے کھا لیں. سارا دن اگر ہم انہی چیزوں میں رہیں گے تو پھر وقت اسی لیے تو ہمیں نہیں ملتے. اسی لیے تو ہم لوگ یعنی بہت پیچھے ہیں. آج بھی دیکھیں گے وہ لوگ جو ترقی کرتے ہیں، ان کی زندگی آسان ہے، سادہ زندگی ہے.